کرتے ہیں اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے چلتے ہیں اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں آندھیوں میں جرا
وسلم على رسوله الكريم اما بعد ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں آج کل تو کھلونا ہمارے لیے موبائل ہر آدمی مچل رہا ہے اور جو بھی نیا موبائل بازار میں آتا ہے کوشش کرتا ہے پچھلا نقصان میں بیچ کے نیا خرید لے، اور اس کے لیے پھر جہاں سے بھی پیسے آئیں جس طریقے سے بھی آئیں کوشش کرتے ہیں. بہرحال ہر چیز قابل نہیں ہوتی کہ آدمی اس پہ مچلے یا اس کو اپنا دل دے. دل دینے کے لیے تو صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو، باقی ساری چیزیں یہیں رہ جانی ہیں. اچھے اعمال کام آنے والی چیزیں ہیں، باقی دنیا میں جتنے بھی برے اعمال ہیں اگر اچھے عمل نہیں کیے تو پھر یہ برے عمل ہمیں ڈسیں گے. ایک صاحب نے کلپ بھیجا تھا لیکن بہرحال اچھی بات تھی اس لیے میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں، اور یقیناً آپ کو شاید ممکن ہے علم میں بھی ہو. ایک بادشاہ کا قصہ لکھا کہ اس نے اپنے تین وزیروں کو بلایا اور بلا کر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑایا اور کہا کہ تینوں کو الگ الگ باغوں میں داخل کر دو، اور تینوں سے کہا کہ اس باغ کے عمدہ عمدہ اچھے اچھے پھل بھر لو، اور جس کے پھل اچھے ہوں گے اس کو ہم تحفہ دیں گے، انعام دیں گے. چنانچہ تینوں کو الگ الگ باغوں میں داخل کر دیا گیا. ایک شخص نے سوچا کہ بادشاہ کے لیے عمدہ سے عمدہ پھل لینا چاہیے، لہذا اس نے ایسے پھلوں کا انتخاب کیا کہ جو بہت اعلیٰ تھے، عمدہ تھے اور کچھ دنوں تک باقی رہنے والے تھے، خراب ہونے والے نہیں تھے. یعنی اگر کچھ دن بادشاہ رکھ کر بھی کھانا چاہتا تو وہ پک جاتے، دس دن، پندرہ دن، مہینہ. تو اس قسم کے پھلوں کا انتخاب کیا یہاں تک کہ اس نے اپنا تھیلا بھر لیا. دوسرے نے سوچا کہ بادشاہ نے خالی یہ دیکھنا ہے کہ تھیلا بھر کے لایا ہے کہ نہیں، لہذا اس نے کہا کہ جیسا بھی پھل ہے بھر لو. اس نے کچے بھی، پکے بھی، گلے ہوئے بھی، سڑے ہوئے بھی، جو بھی تھے اس نے اس کو تھیلا اس سے بھر لیا. اور اسی طریقے سے جو چوتھا آدمی تھا اس نے کہا بادشاہ کو کیا ضرورت ہے پھلوں کی اور اس کی، لہذا اصل مقصد تو یہی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ لے چلو، بس بھرا ہوا تھیلا نظر آنا چاہیے. اس نے جھاڑ جھنکار جو بھی تھا اٹھا کے اس میں ڈال دیا، اس کے بعد کے اوپر سے تھیلا بھرا ہوا نظر آئے. اب جب جتنے وقت کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، دو چار دن کے لیے، تو وہ جب دو چار دن گزر گئے تو بادشاہ نے کہا کہ لے کے آؤ بھائی ان تینوں کو. تینوں کو بادشاہ کے دربار میں بھیجا گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ تینوں کے تھیلے بھرے ہوئے ہیں، تو تینوں کے تھیلوں میں سے کسی کو بھی بادشاہ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہا کہ ان تینوں کو بھی جیل میں بند کر دو، بس اپنے اپنے پھل کھائیں اور جئیں. تینوں کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ ایک مہینے تک ان کو نکالنا نہیں، نہ ان کو کچھ کھانے پینے کو دینا ہے. پینے کے لیے غالباً دے دو لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز مت دو. بہرحال تینوں کو الگ الگ قید خانے میں بند کر دیا. اب جس کے پاس اعلیٰ قسم کے فروٹ تھے وہ تو بہت راحت اور آرام میں رہا، جو پھل پکتا گیا وہ کھاتا گیا، یہاں تک کہ مہینہ کا پتہ ہی نہیں چلا، بہت ہی آرام سے اس نے اپنا وقت گزارا. اور جب نکلا تو ماشاءاللہ حشاش بشاش، ہٹا کٹا، اور صحت بھی اس کی اچھی بن گئی کہ خالص کھانے کو چیزیں ملی. جو نمبر دو تھا، جب تک اس کے پھلوں نے ساتھ دیا چلتا رہا، اب گلے سڑے آئے تو اسے گلے سڑے کھانے پڑے. بہرحال اس نے بڑی مشقت میں زندگی گزاری، وقت تنگی کے ساتھ گزرا اس کا. اور جو تیسرا تھا اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس نے چند دن تو برداشت کیا اور بالآخر بھوک سے مر گیا. تو بات یہ ہے کہ اس میں اصل میں ہمارے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے دنیا میں، یہ آخرت کا باغ ہے اصل میں، کہ یہاں پر تم اعمال جمع کرو، اچھے اچھے عمدہ عمدہ جو پھل ہیں یہ اصل میں اعمال ہیں. اب جو جتنے اچھے اعمال جمع کر لے گا، جب ہر آدمی کو قبر میں قید کیا جائے گا وہ اعمال وہاں کام آئیں گے. اگر ہمارے پاس تھیلا بھرا ہوا ہے اعمال کا، تو جو وقت ہم نے قبر میں گزارنا ہے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، کیونکہ اعمال کام آنے والی چیز ہے. گلے سڑے اعمال کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ وقت گزار لے گا، لیکن یقیناً اس کے لیے پھر اس کو مراحل سے گزرنا پڑے گا. لیکن جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایسے ہی بس قبر میں چلا گیا، تو جس طریقے سے اس تیسرے شخص کا حال ہوا تھا، اس کا حال بھی یہ ہوگا کہ اس کو پھر ابد الآباد کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اصل میں یہ ایک تمثیل ہے، مثال ہے کہ ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو اپنے تھیلوں کو خالی نہ رکھیں بھائی، اعمال کے ذریعے سے ان تھیلوں کو بھر لیں، یہاں تک کہ جب ہمیں مرنے کے بعد قبر میں جانا پڑے جو ہمارے لیے قید خانہ ہے ایک وقت تک، تو وہاں پر وہ اعمال ہمارے کام آئے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو ان کے ساتھ قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی سوائے اعمال کے. ایمان بھی ایک عمل ہے، اگر اچھے عمل ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں ہیں، تو اعمال صالحہ قبر میں ساتھ جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو اعمال خراب ہیں وہ بھی ساتھ میں جائیں گے. اگر جو اچھے نہیں ہیں تو خراب اعمال جائیں گے، اور اچھے اعمال پر جو نتائج مرتب اللہ نے کی ہے وہ اس کو حاصل ہوں گے، اور جو برے اعمال پر نتائج ہونے تو وہ اسے پتہ چلے گا. اس لیے اس دنیا کو آپ یہ سمجھ لیں کہ عارضی گھر ہے. یہ ایک اور مثال سے بات کو سمجھ لیجئے، اس سے انشاءاللہ اور بات سمجھ میں آئے گی، ذہن کے اندر یہ بات آئی. آج کل سعودی عرب کے حالات آپ جانتے ہیں بڑے خراب ہیں، اور جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ اپنے ملک واپس آ رہے ہیں. جن لوگوں نے سعودی عرب کو اپنا گھر سمجھا اور وہیں پر ہی انہوں نے کھایا پیا اور سب برابر کر دیا، اور اپنے ملک میں جو ان کی اصل تھی، جڑ تھی جہاں پر، کچھ نہیں بھیجا، نہ یہاں پر انہوں نے کوئی تیاری کی، نہ اپنا گھر بنایا، نہ انہوں نے کوئی معاملہ رکھا، یہاں آئیں گے تو انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے لیے بہت کٹھن زندگی ہوگی. لیکن جس نے وہاں رہتے ہوئے اس ملک کو یاد رکھا، انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو انہیں تکلیف نہیں ہوگی. کچھ وقت ضرور ممکن ہے ان کو ایسا ہو کہ اوپراپن لگے، لیکن بالآخر سیٹ ہو جائیں گے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کو سعودی عرب سمجھ لیجئے ایک وقت تک کے لیے، اور بالآخر یہاں سے جب نکالے جائیں گے کہ چلو واپس. اب اگر ہم نے وہاں کے لیے تیاری کی بھی ہے، اپنے اصلی گھر میں کچھ بھیجا ہے، تو تب تو انشاءاللہ وہاں پر ہمیں سکون و اطمینان نصیب ہوگا، اپنا گھر ہوگا، محل ہوگا، باغات ہوں گے اور پھل کھانے کو ہوں گے اور نہریں ہوں گی، یہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی انشاءاللہ، تو خوشی والی زندگی ہوگی، کیونکہ اس نے وہاں دوسری جگہ رہ کر اپنے ملک میں چیزیں بھیجتا بھی رہا اور تیاریاں بھی کرتا رہا، اپنا گھر بھی بنایا اور اپنا جو ہے فارم ہاؤس بھی بنایا، سب کچھ بنایا، لہذا اس کے لیے گھومنے پھرنے کی بھی جگہ ہیں، کھانے پینے کی بھی جگہ ہیں، اس کے لیے نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، سب چیزیں. لیکن اگر اس اپنے ملک کو اس نے بلا دیا کہ بھائی دنیا میں کھاؤ پیو اور مر جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ ہے کہ جانوروں کی زندگی گزاری، کیونکہ جانوروں کا ہی طریقہ، بھائی کھائے پیے مر گئے بس، انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. تو انسان اگر جانور بن کر یہاں رہا دنیا میں اور اس نے آخرت کی فکر نہیں کی، تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ وہاں کے لیے جب کچھ کیا نہیں تو پھر پریشانی ہوگی. اس لیے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو یہ اصل میں عارضی ملک میں آئے ہوئے ہیں، عارضی گھر ہے یہ، دنیا فنا ہونے کے لیے، باقی رہنے کے لیے نہیں ہے. اور اصل ہماری، میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہماری اصل کیا ہے، جنت. ہمارے باپ، ہماری ماں حضرت آدم و حوا، اللہ تعالی نے انہیں جنت میں رکھا، اور بالآخر امتحاناً انہیں بھی دنیا میں بھیجا، اور ان کی اولاد کو بھی کہ ایک وقت کے لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، دیکھو اپنے اصلی گھر کو مت بھولنا، اگر اصلی گھر کو نہیں بلایا تو انشاءاللہ واپس تمہیں اسی گھر میں لے آئیں گے جو تمہارے باپ دادا کا گھر، اور خدا نہ کرے اگر اصلی گھر کو بھول گئے، اچھے اعمال نہیں کیے، تو پھر بھائی نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ جب اعمال کیے ہی نہیں ہم نے، تو ہم جو ہم نے بویا وہ کاٹیں گے. اس لیے اچھی چیز بوئیں گے، آم کی گٹھلیاں لگائیں گے تو آم نکلیں گے، آم کھائیں گے، اور خدا نہ کرے اگر کیکر بویا ہے اور یہ چاہیں کہ ہم آم چوسیں جا کے، تو یہ ممکن نہیں، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. بہرحال یہ چند دو باتیں تو میں نے اس لیے بتا دی کہ ہمیں آخرت کی فکر ہو، اور دنیا میں رہ کر ہم ایسی زندگی نہ گزاریں جو غافلوں کی سی ہو. یہاں پر کسی کے پاس جانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی، ایک تو اپنی آخرت سامنے رکھیں. ایک صاحب کل ہی میرے پاس آئے، ہمارے بھائی شفیق صاحب جو حضرت، ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے بھی ہیں، بہت ہی شفیق طبیعت کے اور اچھے نیک انسان ہیں. انہوں نے میرے پاس ایک صاحب کو بھیجا، تو انہوں نے بیچاروں نے کچھ اپنی بات ہی بتائی، گھر سے متعلق تھا، تو کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں میرے پاس کہ ان سے جا کے مشورہ کر لو. بہرحال ایک بات جو انہوں نے بڑی اچھی کہی، کہنے لگے بات یہ کہ ہمارا حال بھی ایسا ہی تھا، اللہ تعالی نے جب سے جوڑا ہے تو اب غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اب بیوی بھی کوئی کہتی تو چپ کر کے سن لیتے ہیں کہ چلو بھائی اس کا بھی حق ہے کچھ بولنے کا. تو بات یہ ہے، بزرگوں کے پاس جانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا، ذرا سی بات بیوی کی برداشت ہی نہیں ہوتی، ذرا سا اس نے کچھ کہا جواب میں ہم نے دو کیس سنا دی، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں اثر آتی ہے تو انسان پھر سوچتا ہے کہ بھئی یہ بھی تو میری ساتھی ہے، اس کو بھی تو کچھ حق ہے کہنے کا، اگر اس نے آج کوئی بات کہہ دی تو میں برداشت کر لوں بھائی. اور پھر جب اس کا غصہ اتر جاتا تو کسی کو سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی تم نے ناراضگی کا اظہار کیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا. جب اس کو بات سمجھ میں آتی ہے پھر وہ معافی مانگے گی آپ سے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. اور واقعی بس شیطان انسان پر سوار ہو جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں، میں معافی مانگتی ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی اگر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے، ایک وقت کے لیے اس کی بات سن لیں گے، دوسرے وقت پر وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوگی. لیکن اگر آپ ہائپر ہو گئے تو بس پھر گاڑی نہیں چلے گی. دونوں میں سے ایک فریق کو تو ٹھنڈا ہونا پڑے گا. اس لیے اپنے گھر کے لیے، گھر کے معاملات کو بھی اسی طرح سدھاریے. اور پھر صرف یہ میاں بیوی ہی کا معاملہ نہیں ہے، بھائیوں بھائیوں کا معاملہ بھی ہے، بہن بھائیوں کا معاملہ بھی ہے، عزیز رشتے داروں کا بھی ہے. ایک بھائی گرم ہو جائے دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، بعد میں اس کو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو سمجھا دے. میں نے ایک بات بتائی کہ غالب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے ایک عزیز آئے اور آتے ہی حضرت پہ چڑھائی شروع کر دی، تم نے ایسا کر دیا، تم نے ویسا کر دیا. اور حضرت سب کے سامنے، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو بھائی. ارے بھائی آپ جو بس ہمیں معاف کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی. بالآخر آہستہ آہستہ کرتے کرتے چپ کرتے ٹھنڈے ہو گئے اور پھر چلے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جواب تو میں ان کو دے سکتا تھا لیکن رشتہ داری نبھانا آسان نہیں ہوتا. میں اگر جواب دیتا تو وہ بھی دو باتیں مجھے اور کہتے، پھر میں جواب دیتا اور بات. تو جو ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ورنہ جو بات یہ کہہ رہے تھے وہ میں نے ایسا کیا نہیں. تو بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بھی ویسے ہی کڑک جواب دیں گے تو معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو حضرت نے انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو بھائی، نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، توڑنا تو منٹ کی بات ہے. آپ جس سے جائیں تعلق ایک منٹ میں توڑ لیں، چاہے کسی دوست سے، چاہے گھر والوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، آپ توڑنا چاہیں معاملہ ایک منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. رشتہ داریوں کو ختم مت کیجیے، دوستی کو ختم مت کیجیے، بلکہ اس کو طریقے سے سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کیجیے. بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سلوک ہے، یہ بھی سلوک ہے. خالی نماز پڑھنا سلوک نہیں ہے، روزہ رکھنا اور حج اور عمرے کرنا، جیسے کہ آپ نے حضرت کے بیان میں سنا، جو بھائی جواب سنا رہے تھے آپ کو، تو خالی اسی کا نام سلوک نہیں ہے، بلکہ یہ سارے معاملات درست ہوں، ہمارے مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق قوی ہو، اللہ کے بندوں سے ہمیں محبت ہو، تو سمجھیے کہ یہ سلوک کا راستہ آپ طے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق نہیں ہیں، نمازیں ہم رات دن پڑھتے ہیں، جب لوگ سامنے آ گئے تو لڑنا شروع کر دیا، کسی کو گالی بھی بک دی، کسی کو کچھ اور بھی کہہ دیا، تو یہ کیا ہم سلوک کا راستہ طے کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ان کی جو ہے وہ غلط باتوں کو برداشت کرو، بعد میں کسی وقت جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ان کو طریقے سے سمجھاؤ، ایک حد تک سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر خدا نہ کرے معاملہ بالکل سر سے اوپر چلا جائے، پھر بھی اپنے کسی بڑے سے مشورہ کر کے پھر قدم اٹھائیں تاکہ معاملات خراب نہ ہوں. بہرحال یہ چند باتیں اس کے عرض کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاملات کو درست رکھنے کی توفیق دے. اور آج آپ کے سامنے ہمارے بھائی مصطفیٰ نے جو نظم پڑھی طائف صاحب کی، ماشاءاللہ، اس میں ہماری بہنوں کے لیے بھی بڑا سبق، اور یقین انہی سے خطاب تھا، تو یہ منظوم خطاب تھا طائف صاحب کا ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، کہ پردے میں رہنا اور جو بھی دکھ آئے ہنسی خوشی سہنا. کیونکہ بھائی دیکھو، مرد کو تکلیف ہوتی ہے داڑھی رکھنے سے، یعنی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ رکھ لیتا ہے کوئی، تو اس کو تکلیف لوگ پہنچاتے ہیں. عورت کے لیے ہے کہ بیچاری جب وہ شادی پردہ کرتی ہے تو اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. تو میں دونوں کے لیے کہتا ہوں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ ہم کس کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں. چٹیل میدان تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. اس لیے ہم اپنی داڑھی نہ سکھوں کی طرح رکھتے، نہ فیشن اور رسم والی داڑھی رکھتے ہیں، کہ جس طرح سے آج کل لوگوں نے مختلف جو ہے وہ کٹ بنائے ہوئے ہیں، مختلف اسٹائل کی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے، داڑھی کا ایک طرح کا مذاق بناتے ہیں. تو نہ اس طرح سے، بلکہ وہ چونکہ اللہ کے رسول کی اتباع میں رکھی جاتی ہے، اجر و ثواب بھی اسی لیے. ورنہ اگر آپ کسی کو خاص اسٹائل میں رکھیں گے، فلاں اداکار ایسا کر رہا ہے لہذا میں ایسا کر لوں، یا فلاں سکھ نے ایسی رکھی ہوئی میں ایسا کر لوں، اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں. بات ساری نیت کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. جب ہم یہ سوچ کے رکھیں، چاہے ہمارے چار بال ہوں، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پہ داڑھی سجاؤ، اب چاہے تھوڑی سی ہو چاہے وہ بڑی ہو، جیسی بھی ہے، جب سنت کے مطابق رکھیں گے تو اسی پر اجر و ثواب. اسی طریقے سے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب وہ پردہ کریں گی اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے خود کہا کہ میں عورتوں کو چاہیے کہ وقت نہ فی بیوتی کن ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى کہ اپنے گھروں میں ایک تو رہیں یعنی بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور دوسرا یہ کہ زینت کی جو زمانے جاہلیت میں جو معاملات تھے اس طرح کے معاملات نہ کریں اور ایک جگہ فرمائے کہ زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں جگہوں کو اب عورت ہی انسان عورت کا جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے زینت کا یعنی عورت کی زینت جو ہے اس کے چہرے پر ہوتی ساری اس سے پتہ چل گیا کہ چہرے کا بھی پردہ ہے تو کوشش کر کے ہمیں پردہ بھی کرنا چاہیے اور خاص طور پر شرعی پردہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کم سے کم پہلے درجے میں اسکارف تو لے ہی لیں فوراً یعنی یہ پہلا درجہ ہے کہ لے لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں جس طرح بازار میں جاتی ہیں تو پورا پردہ کر کے نکلتی ہیں بعض خواتین ماشاءاللہ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے اور جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پتہ نہیں ہے بیچاری اس حکم سے واقف نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے یقیناً وہ جان بوجھ کے اس طور پہ مخالفت نہیں کرتی بعض لوگ تو بیچارے سمجھتے ہیں مولویوں نے کہا اس لیے پردہ کریں گے تو مولوی کی بات نہیں بھائی ہمارے دین گھر جو باپ دادا کے گھر کا دین نہیں ہے یہ بلکہ اللہ اور رسول نے جو احکام ہمارے لیے بھیجے ہیں اس پر عمل کرنا مقصد ہے تو بعض خواتین کے بارے میں پڑھتا ہوں انٹرویو آتے ہیں تو بعض کہتی ہیں جی دھوپ سے بچنے کے لیے پردہ کر لیا بعض اس لیے کہ لوگوں کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے بعض اس لیے کہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے کون جا رہا ہے تو مختلف جو ہے وہ حوالے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کر رہے ہیں اصل چیز تو یہ ہے تو جب نیت یہ ہوگی کہ بھائی اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں غیر محرموں سے نہ محرموں سے تو پھر انشاءاللہ اجر و ثواب بھی تبھی ملے گا جو بھی کام ہم کرتے ہیں جب اللہ اور رسول کے لیے ہوگا خالص تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ہوگا دنیا کے لیے آپ عمرہ کرے تو بیکار ہے حج کرے تو بیکار ہے نمازیں پڑھیں تو بیکار ہے قربانی کرے تو بیکار ہے زکات دیں دنیا کے لیے تو بیکار ہے مطلب اس مقصد کے لیے اگر ہو کہ لوگ ہمیں بہت بڑا سخی کہیں گے صاحب گڈیاں لٹا رہا ہے کہ لاکھ روپے زکات دیتا ہے یا کسی کو روزے رکھوا رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے اس کے گھر سے جو ہے وہ افطار اور سحر کا انتظام ہوتا ہے تو دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو اللہ کی رضا مقصود ہے اور اگر یہ نیت ہے کہ بھئی میں اس لیے کر رہا ہوں سخاوت تاکہ لوگ دیکھ کر لوگ بھی اختیار کریں تو بھی ٹھیک یعنی بعض اوقات چھپا کے دینے میں ثواب ہے بعض اوقات دکھا کے دینے میں ثواب ہے اب یہ انسان کی اپنی نیت پر ہے کہ اس کی نیت کیا ہے چھپا کے اس لیے دے رہا تاکہ ریاکاری نہ ہو تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب اور دکھا کے اس لیے دے رہا ہے کہ بعض لوگ دیتے نہیں تاکہ وہ دیکھ کے انہیں بھی ترغیب ہو تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر و ثواب لیکن اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کام بھی ہم کریں وہ اللہ کے لیے کریں تو ہمارے بہنیں بیٹیاں جو کام کرتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اسی طرح مرد حضرات بھی جو کام کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جب کریں گے تو انشاءاللہ وہ باعث اجر و ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وقت نہیں ہے میرے خیال اذان کا ٹائم ہو رہا ہے اسے دعا کر لیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جن جن دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما جائز ضرورتوں کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما مصائب سے نجات عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا آپ ہمارے محبوب بن جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہمارے دل و جاں میں پیوش فرما دیجیے آپ کے طریقوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے جو مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں آتی ہیں اسی طرح جو ہمارے بھائی آتے ہیں اپنے فضل خاص سے سب کو دین متین پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رزق حلال عطا فرما وسعت کے ساتھ عطا فرما اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما ہمارے یہاں محلے میں مصباح الدین شکیل صاحب رہا کرتے تھے ابھی جمعرات کو غالب ان کا انتقال ہوا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین